رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما.
رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور خداوند عالم نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں یہ مہلت ملی ایک بار پھر کہ اس مبارک مہینے کے روزے رکھ سکیں، اور خداوند عالم کے تیار کیے ہوئے اور آمادہ کیے ہوئے اس دسترخوان پر ایک دفعہ پھر اللہ کے مہمان بن سکیں. خدا سے دعا ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف وہ روزہ کہ جو صرف کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں انسان کی آنکھیں بھی روزے سے ہوتی ہیں، انسان کی زبان بھی روزے سے ہوتی ہے، انسان کے کان اور اسی طرح بدن کے تمام اعضاء روزے سے ہوتے ہیں. یعنی جیسے اللہ کے حکم پر انسان کھانا نہیں کھاتا، جیسے اللہ کے حکم پہ انسان پانی نہیں پیتا، اسی طرح جو روزے کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کے تمام احکام کو، اپنے بدن کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لے آنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لے آنا، خداوند عالم وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے بلند درجہ اللہ کے نبی نے روزے کا بتایا ہے، معصومین نے بتایا ہے، وہ ایسا روزہ ہے کہ جس میں انسان کے ظاہری اعضاء ہی نہیں بلکہ انسان کا ذہن، انسان کا دماغ بھی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں نہ سوچے. سب سے پہلے گناہ کا مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد پھر اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادے کو پھر وہ عملی جامہ پہناتا ہے. جو معصومین نے بتایا، اللہ کے رسول نے سمجھایا، سب سے زیادہ اونچے درجے کا روزہ جو اللہ کے مقرب بندے جس روزے کو رکھا کرتے ہیں، وہ ایسا روزہ ہے کہ جس میں صرف بھوک اور پیاس مورد نظر نہ ہو بلکہ بدن کے تمام اعضاء بھی انسان اپنے کنٹرول میں رکھے، اور ان سے بڑھ کر اپنی افکار کو، اپنی سوچ کو بھی گناہ کی طرف نہ جانے دے. اپنے ذہن کو، اپنے اعضاء کو اس طرح سے ٹرین کرنا، اس طرح سے ان کی تربیت کرنا، یہ اس مبارک مہینے کا اصلی مقصد ہے. بعض لوگ تعجب کرتے ہیں یا مزاح میں کہتے ہیں کہ یہ کیسی دعوت ہے کہ جس میں بھوکا رکھا جاتا ہے. ویسے لوگ دعوت پر بلائیں، جو بھی ہمیں دعوت پر بلائے وہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی جیب کے مطابق ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی دعوت کی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خطبہ شعبانیہ میں کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت یعنی اللہ کی مہمانی پر دعوت دی گئی، خدا کے دسترخوان پر تمہیں بٹھایا گیا. روزہ دار اللہ کا مہمان ہے، روزہ دار اللہ کی دعوت پر آیا ہے. کہتے ہیں یہ کیسی دعوت ہے کہ ایک عام سا آدمی بھی ہو ہمیں دعوت پر بلائے تو ہمیں کھلائے گا پلائے گا، لیکن اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے اور کائنات کا تمام رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ کیسی دعوت ہے کہ ہمیں بلا کر بجائے کھلانے پلانے کے بھوکا رکھتا ہے. لیکن اگر قرآن مجید نے روزوں کا جو ہدف اور مقصد بتایا، کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تم پر جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقوی کا تعلق انسان کی روح سے ہے, وہ روح کہ جس کو انسان اپنے بدن کا خیال رکھ رکھ کے, اپنے بدن کی خواہشات پوری کر کر کے پورے سال میں بدن کو مضبوط کر لیتا ہے, طاقتور کر لیتا ہے, اور روح کو کمزور کر دیتا ہے کیونکہ اس کو غذا نہیں دیتا. ہم دن میں 3 ٹائم, بعض اوقات 4 ٹائم, بعض افراد وہ کھاتے ہیں, اس بدن کو غذا فراہم کرتے ہیں, لیکن روح کی غذا کے بارے میں اس طرح سے انسان خیال نہیں رکھتا. خدا بند عالم کی دعوت اس بیچاری مظلوم اور محروم روح کو غذا فراہم کرنے کے لیے کہ وہ روح کہ جو سال بھر دنیا دنیا کرتے کمزور ہو گئی, دنیا کے انسان کے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے جو روح کمزور ہو گئی انسان کی, اللہ اپنے دسترخوان پر بلاتا ہے. چونکہ روح اللہ کا حکم ہے, قل الروح من امر ربی, انسان کا بدن اس زمین سے بنا, اس مٹی سے بنا اور مٹی میں واپس جائے گا. جبکہ روح خداوند عالم کی طرف سے آئی, بدن کا مرکز اور اصل زمین ہے, لہذا زمین میں جا کر ختم ہو جائے گا, مل جائے گا زمین میں. لیکن روح کا مرکز خداوند عالم کا عرش ہے, وہ آسمان ہے, عالم ملکوت ہے. روح کو زندہ رہنے کے لیے, یعنی روح کو طاقتور رہنے کے لیے اور اپنے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے, اور طاقت میں وہ چیز ہے جس کو آپ غذا فراہم کرتے ہیں. بدن کو آپ ہر وقت غذا فراہم کرتے ہیں, لہذا بدن آپ کا اپنے مطالبات ہر وقت منواتا ہے آپ سے. اگر بھوک لگے کہتا ہے اچھا کھانا دو, آپ بھاگتے ہیں اسے اچھا کھانا دینے کے لیے. اگر تھک جائے کہتے ہیں مجھے, کہتا ہے مجھے آرام دے, جگہ چاہیے آرام کرنے کے لیے. اگر گرمی ہو تو کہتا ہے مجھے ٹھنڈی جگہ چاہیے. اگر سردی ہو تو کہتا ہے مجھے کوئی گرم جگہ فراہم کرو. اور انسان اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دن رات کام بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, تب جا کے اپنے لیے اپنے بدن کی سہولتیں حاصل کرتا ہے. لیکن روح بیچاری محروم رہتی ہے, روح کو جو کچھ چاہیے انسان اسے فراہم نہیں کرتا, اسے نظر انداز کرتا ہے. لہٰذا اس روح کا خالق اس روح کو طاقتور بنانے کے لیے, ہماری روح کو دوبارہ سے فریش کرنے کے لیے, اس کو جو محرومیت ہو گئی ہے سال بھر, اس محرومیت سے اسے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا دسترخوان بچھایا, تاکہ اس پر بیٹھنے والے, اس پر بیٹھنے کی شرط کیا رکھی کہ تم نے سارا سال بدن کو کھلایا بھی, بدن کو پلایا بھی, اس کی آسائش کا خیال رکھا, اس مہینے میں تم اسے تکلیف میں رکھو گے. اسے بھوک لگے تم نے کھانے نہیں دینا, اسے پیاس لگے تم نے پینے نہیں دینا, تاکہ اس کے اندر جو روح کمزور کر چکے ہو وہ طاقتور ہو جائے, اور وہ جہاں تمہیں جانا ہے, جو تمہاری اصلی منزل ہے, اس کی طرف حرکت کرنے میں تمہاری روح, اس کو جو حالات چاہیے, اس کو جو طاقت چاہیے, وہ اس روح کے اندر پیدا ہو سکے. اسی لیے خداوند عالم کا یہ دسترخوان مادی چیزوں کا, مادی غذاؤں کا, بریانیوں کا اور چٹنیوں کا اور سموسوں کا اور پکوڑوں کا دسترخوان نہیں ہے, یہ معنویات کا دسترخوان ہے, تقویٰ کا دسترخوان ہے, قرآن مجید کا دسترخوان ہے, فرامین معصومین کا دسترخوان ہے, کہ بچھا ہوا اس مہینے میں جو جتنا سمیٹ سکتا ہے اس کو اپنے لیے حاصل کرے, اپنی روح کو مضبوط کرے. لہذا فرمایا کہ اس مہینے میں اگر ایک آیت کی تلاوت کرو تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا, ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کے ثواب کے برابر. کبھی فرمایا کہ تمہاری سانس بھی روزے کی حالت میں, تمہاری سانس بھی اللہ کی تسبیح شمار کی جائے گی, روزے کی حالت میں تمہاری نیند بھی اللہ کی عبادت شمار کی جائے گی, اور نیکیوں کا خطبہ شعبانیہ آپ نے سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. اللہ کے رسول نے اس مہینے اللہ کی اس دعوت کے جو آداب ہم کو بتائے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے میں. ہمارا انشاءاللہ جو موضوع رہے گا, ان اللہ نے اگر مہلت دی تو جو 10 دن ہمارے پاس ہیں, اس میں جو موضوع ہے آپ کو معلوم ہوگا, انس با ثقلین. اور لفظ ثقلین سے آپ اچھی طرح آشنا ہیں, یعنی وہ دو چیزیں کہ جو اللہ کے رسول اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے چھوڑ گئے تھے. اور امت کو تاکید کر گئے تھے کہ ان دونوں چیزوں کے سائے میں زندگی گزارو گے. ان دونوں چیزوں کو, یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گی, اور ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید, اور دوسری اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں. یہ حدیث جہاں شیعہ کتب میں موجود ہے, وہیں اہل سنت کتب میں صحیح مسلم سے لے کر سنن ترمذی, المستدرک علی الصحیحین, اہل سنت برادران کی مشہور و معروف اور معتبر ترین صفحہ اول کی, درجہ اول کی کتب میں حدیث ثقلین موجود ہے. البتہ تعویل کرنے والے اس کی تعویل کرتے ہیں, تحریف کرنے والے اس میں تحریف کرتے ہیں. بعض لوگ یہ ثابت کرنے پر زور لگاتے ہیں کہ قرآن و عطرت نہیں ہے, قرآن و اہل بیت نہیں ہے, بلکہ قرآن و سنت ہے. بعض لوگ اس کے معنی میں, اس کے لفظ میں تحریف کی کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ اس کے معنی میں تحریف کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ تحریف کس طرح سے کی جاتی ہے ابھی اس محفل میں ہمارا وہ موضوع نہیں ہے, کیونکہ ہمارا شیعہ قوم کا اعتقاد خداوند عالم کے فضل و کرم سے قرآن مجید پر بھی ہے اور اللہ کے رسول کے اہل بیت پر بھی. اعتقاد کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کو اہمیت دیتے ہیں. اللہ کا دین سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں, ہمارا اعتقاد ہے, ہمارا نظریہ ہے کہ جو چیز قرآن میں ہوگی ہم اسے تسلیم کریں گے, اس کے مقابلے میں کسی چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. اسی طرح قرآن مجید کے علاوہ جو باقی دین کی جزئیات ہیں, دین کے احکامات ہیں, یہ شیعہ اور سنی کا بنیادی فرق ہے, یاد رکھیے گا. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اللہ کے دین کو حاصل کرنے کا معتبر ترین, اوتھینٹک ترین ذریعہ وہ اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں. یعنی اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دین کے کسی مسئلے میں ہمارے پاس دو قسم کی روایات آ جائیں, ایک روایت کے راوی اہل بیت رسول کا کوئی فرد ہو اور دوسری روایت کے راوی اہل بیت کے علاوہ کوئی اور ہو, خواہ اس کا کوئی بھی بڑا سے بڑا مقام ہی کیوں نہ ہو, شیعہ کیا کرے گا؟ شیعہ ذرا سوچے گا بھی نہیں اور اہل بیت سے آنے والی روایت کو قبول کر لے گا, غیر اہل بیت والی روایت کو رد کر دے گا, اسے ریجیکٹ کر دے گا. یہ بنیادی ترین اختلاف ہے مکتب اہل بیت والوں کا مکتب اہل سنت یا مکتب صحابہ کے ساتھ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعتقاد کی بات کی حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں. جس بات پر اس گفتگو میں انشاءاللہ توجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی, میں خود اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کی خدمت میں بھی, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اعتقاد ہے, آیا عملی طور پر پریکٹیکل جو ہماری لائف ہوتی ہے, ہماری جو روزمرہ زندگی ہے, آیا وہ بھی ہمارے اس اعتقاد کی گواہی دیتی ہے کہ جس چیز کو اپنا عقیدہ ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں, اپنا اعتقاد ہونے کا جس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, بلکہ اس دنیا میں ہم وہ واحد قوم ہیں کہ جو حدیث ثقلین پر عمل کرتی ہے, یعنی قرآن کو اور اہل بیت کو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھتی. دوسرے ممکن ہے اہل بیت کے بعض افراد کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہوں, اپنے ماحول کی وجہ سے, اپنی تربیت کی وجہ سے, اپنے علماء کی باتوں کی وجہ سے شاید اپنے ذہن میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اہل بیت رسول سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن ہم اس حدیث کی روشنی میں کہ جس میں اہل بیت رسول کو قرآن مجید کے مساوی قرار دیا گیا, ہمارا اعتقاد ہے کہ جیسے اللہ کی کتاب خطا اور غلطی سے پاک ہے, تو وہ چیز کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنی سچی اور طاہر اور اطہر زبان سے قرآن مجید کے مساوی قرار دیا اور جس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جیسے قرآن خطا اور غلطی سے پاک ہے, اس طرح اللہ کے رسول کے اہل بیت بھی ہر قسم کی خطا اور غلطی سے پاک ہے, ورنہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ, کہ یہ دونوں یقیناً قرآن اور میرے اہل بیت کبھی تم ان کے آپس میں جدائی نہیں دیکھو گے. کبھی اس کا کیا معنی ہے؟ کبھی ان کی باتوں میں اختلاف نہیں پاؤ گے, قرآن جو بات کر رہا ہو کبھی نہیں دیکھو گے میرے اہل بیت اس کے خلاف بات کرتے ہوں. اہل بیت کے عمل کو کبھی خلاف قرآن نہیں پاؤ گے, ان دونوں کو ایک جیسا پاؤ گے. حدیث ثقلین یہ بتانا چاہتی ہے, اور اس حدیث کا حق وہی ادا کرتا ہے کہ جو اہل بیت رسول کو بھی اسی طرح خطا سے پاک سمجھے جس طرح اللہ کی کتاب کو خطا سے پاک سمجھا جاتا ہے. اللہ اپنی کتاب کے بارے میں کیا فرماتا ہے, لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفہ. باطل یعنی غلط چیز, کوئی بھی ناحق چیز, کوئی بھی جھوٹ, کوئی بھی تحریف, کوئی بھی خرابی قرآن مجید کے اندر داخل ہونے کا کہیں سے اس کے پاس راستہ نہیں ہے. یعنی خطا قرآن کی طرف نہیں آ سکتی, باطل قرآن کے نزدیک نہیں آ سکتا. تو جس کو, جن ہستیوں کو اللہ کے رسول قرآن مجید کے مساوی قرار دیں, پھر اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ہستیوں کو بھی ایسا ہی سمجھا جائے کہ جن کے بارے میں قرآن بھی گواہی دیتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبا پڑھ لیں. بس لفظ ثقلین اپنے موضوع کا ہم نے کہاں سے لیا ہے, حدیث ثقلین سے. البتہ میں عرض کرتا چلوں کہ ان دس دنوں میں انشاءاللہ زیادہ محور جو ہماری گفتگو کا ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا, اور انشاءاللہ جتنی بیچ میں مناسبت ہوئی احادیث پیغمبر اور احادیث اہل بیت کو بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں گے. جو باتیں آپ کو سمجھانی ہے اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو یاد رہیں, وہ بھی ایک ایک کر کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اس کا موقع آئے گا اور مورد آئے گا آپ کو بتاتا چلوں گا. یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت کے اپنے فرامین کے مطابق, ائمہ اطہار کے اپنے فرامین کی روشنی میں یہ ہستیاں کیا کہتی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے, ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. اس بات پر توجہ بھی کرنی چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے کہ, اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے. اہل بیت رسول فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہتے بلکہ در حقیقت اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے. ایک روایت مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, امام فرماتے ہیں کہ قولی یعنی میرا قول, قول و ابی, میرا قول میرے والد کا قول ہے, قول و ابی قول و جدی, میرے والد گرامی کا قول میرے جد کا قول ہوتا ہے, یعنی امام سجاد علیہ السلام کا. پھر فرمایا کہ قول و جدی قول الحسین, میرے جد کا قول وہ امام حسین کا قول ہوتا ہے, و قول الحسین قول الحسن, حسین کا قول حسن کا قول ہے, و قول الحسن قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, امام حسن کا قول امیر المؤمنین کا قول ہے, و قول امیر المؤمنین قول رسول اللہ, امیر المؤمنین کا ہر قول در حقیقت اللہ کے رسول کا قول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب امیر اللہ کے رسول کے شاگرد اول ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی, امت کی پھر رہنمائی فرمائی, اور یہ بھی کتب اہل سنت میں واضح انداز میں موجود ہے. کون سی حدیث؟ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں, یعنی اللہ نے انسانوں کو جتنا علم دینا چاہا وہ میرے پاس ہے, اللہ نے مجھے عطا فرمایا, اور اس علم تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے یعنی میرے بعد اس علم کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کا راستہ علی ابن ابی طالب سے ہو کر گزرتا ہے. فمن اراد العلم فمن اراد المدینہ فلیأت من بابها, بس جو بھی اس شہر کا ارادہ کرے یعنی جو بھی اس علم کے حصول کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دروازے سے داخل ہو, اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے راستے سے علم نبوت اور علم الہی کی وادی میں اس شہر میں قدم رکھے. لہذا اللہ کے رسول نے یہ تاکید فرمائی. بس جناب امیر کا قول رسول اللہ کا قول ہے. فرمایا کہ وقول رسول اللہ قول جبرائیل، وقول جبرائیل قول اللہ عز و جل، اللہ کے رسول کا قول، وہ اللہ کے فرشتے جبرائیل کا قول ہے، اور جبرائیل کا قول کون سا ہے کہ جو وہ اللہ کی طرف سے لے کے آتے ہیں اور قلب رسول پاک پر اللہ کے حکم سے نازل فرماتے ہیں. لہذا یہ سلسلہ سند خود امام نے بیان فرمایا، یہ سلسلہ سند خود امام نے بیان فرمایا کہ ہمارے قول اللہ کے رسول کے قول ہوتے ہیں، اور جو پھر اللہ کے رسول کے بعد یعنی خود خداوند عالم کے فرامین ہوتے ہیں. تو وہ افراد یا وہ قوم کہ جس کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان دونوں ثقلین کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، وہ قوم کون سے افراد ہیں؟ مکتب اہل بیت کے ماننے والے افراد. البتہ یہ ہے تھیوری، یہ ہے ہماری تھیوری. پریکٹیکل اس کا عملی طور پر وہ کب ثابت ہوتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب ہماری زندگیاں بھی انہی اصولوں پر استوار ہوں، ہمارے اعمال انہی باتوں کی علامت ہوں، لوگوں کو دیکھ کر احساس ہو، یعنی جب یہ احساس ہو کہ ان کی زندگیاں قرآن پر استوار ہیں، ان کی زندگیاں علوم اہل بیت پر استوار ہیں، تب جا کر ہمارا پریکٹیکل ہماری تھیوری کی تائید کرتا ہے. اگر ہمارا پریکٹیکل ہماری تھیوری کی تائید نہ کرے تو پھر مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے قرآن کی نگاہ میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بنیادی ترین قرآن کے اصولوں میں سے ایک یہ اصول ہے، اللہ کے دین کے بنیادی ترین اصولوں میں سے ایک یہ اصول ہے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اس اصول پر عمل نہ کر کے بھی کل اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، معصومین سے جب ملاقات کرے گا تو سرخرو ہوگا، تو وہ غلط سمجھتا ہے. اور وہ اصول کون سا ہے؟ وہ اصول قرآن یوں بتاتا ہے کہ جس تھیوری کو تم مانتے ہو، جس تھیوری کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو، تمہیں تمہارے لیے ضروری ہے، تم پر لازم ہے کہ تمہارا عمل، تمہارا پریکٹیکل اس تھیوری کی سچائی کی گواہی دیتا ہو، ورنہ کام بہت خطرناک ہے، ورنہ نتیجہ بہت خطرناک ہے. کیا فرمایا قرآن نے سورہ صف 28 پارے میں؟ سورہ صف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لم تقولون، وہ بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، وہ بات، اس بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس بات کی سچائی پر تمہارا عمل گواہی نہیں دیتا. معصومین سے پوچھا گیا کہ آپ کا ماننے والا کون ہے؟ فرمایا کہ اگر اس کی نشانی دیکھنی ہو، ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو کہ جو اللہ کا اطاعت گزار، جس کو اللہ کا اطاعت گزار پاؤ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ماننے والا ہے، جسے اللہ کا نافرمان پاؤ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں ہے. اور ایک جگہ پر یہی فرمایا قرآن کی اسی آیت سے اس نقطے کو لیتے ہوئے فرمایا کہ اگر جاننا، اگر نشانی دیکھنی ہو کہ ہمارا ماننے والا کون ہے، تو پھر دیکھو وہ فرد کہ جس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہو، جس کا پریکٹیکل اس کی زبانی کہی ہوئی بات کی سچائی کی گواہی دیتا ہو، جان لو کہ ہمارا شیعہ ہے، اور اگر اس کا عمل اس کے برعکس ہے تو پھر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، ہمارا مکتب اہل بیت کا پیروکار اور ماننے والا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ اصول قرآن کا یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو. کب ہو رہا، یہ چھوٹی بات نہیں، کب ہو رہا، مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ناپسندیدہ ہونے کے اعتبار سے، مکروہ ہونے کے اعتبار سے، جس کو شدت کے ساتھ، جس سے نفرت کی جائے، شدت کے ساتھ جو کام منفور ہوتا ہے، ایسا کام کہ جس کو دیکھنے اور سننے کا بھی جی نہ چاہے، اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے مکر، عربی زبان میں کہا جاتا ہے مکر. قرآن نے فرمایا کہ کب ہو رہا مکتن، مکت ہونے کے اعتبار سے، یعنی گندگی اور نجاست اور خرابی اور ناپسندیدگی کے اعتبار سے بہت بڑا ناپسندیدہ کام ہے. کیا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو کہ جو تم کرتے ہو. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تمہیں دیکھ کر لوگوں نے ہماری طرف آنا تھا،
تمہیں تم نے ہمارے نمائندے کا کام کرنا تھا معاشرے میں, لیکن تمہارے عمل کو دیکھ کر اور تمہارے اوپر تم جو اپنے اوپر مہر لگاتے ہو ہمیں ماننے کی, ہمیں اپنے استاد قرار دیتے ہو, لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ ان اماموں کو مانتے ہیں, تمہارے استادوں کے طور پر وہ ہمیں جانتے ہیں, جب تمہارا عمل ہمارے فرامین کے مطابق نہیں ہوگا, جب تمہارے کام قرآن مجید کے سائے میں نہیں ہوں گے, لوگ تمہاری وجہ سے تمہیں ہمارا نمائندہ سمجھتے ہوئے, تمہیں ہمارا تربیت یافتہ سمجھتے ہوئے, تمہیں ہمارا شاگرد سمجھتے ہوئے جب اس مکتب کا رزلٹ دیکھیں گے تمہارے اعمال کی شکل میں, تو بجائے اس مکتب کے نزدیک آنے کے اس مکتب سے دور چلے جائیں گے. لہذا احمد نے فرمایا شیعتنا, اے ہمارے شیعو, کونوا لنا زینت, ہمارے لیے باعث زینت بنو, ہمارے لیے باعث عزت بنو, ولا تکونوا علینا شیئا, ایسے کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال کو دیکھ کر لوگ ہمارے بارے میں برے تصورات اپنے ذہن میں پیدا کریں, ہمارے بارے میں دوری ان کے دلوں میں پیدا ہو. تم لوگوں کو ہم سے قریب لانے کا بھی موجب ہو, اور تمہارے ہی اعمال لوگوں کو ہم سے دور کرنے کا موجب اور سبب بھی بن سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. صلوات پڑھیے محمد والا. قرآن مجید کی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اور اس کو شروع کے لیے ایک دفعہ ہماری کوشش تھی کہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید کو پڑھا جائے, اور جو اس موضوع کے ساتھ آیات مناسبت رکھتی ہیں ان کو سلیکٹ کر کے وہ آپ کی خدمت میں حاضر کی جائے. ان آیات کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے جو ہم ہر جگہ کرتے ہیں اور آپ سے جو درخواست کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ میں سے جو افراد اس مبارک مہینے میں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جس کو بہار قرآن کہا جاتا ہے, ربیع القرآن, قرآن مجید کی بہار کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے, اگر آپ لوگ فقط عربی زبان میں جو تلاوت کر رہے ہیں قرآن, جو تو تلاوت نہیں کر رہے ان کو تو کسی اچھے ہائی فریکوینسی انجیکشن کی ضرورت ہے, کسی آپریشن کی ضرورت ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں ایک دفعہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے کٹے ہوئے رابطے کو جوڑ سکیں کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے آنے والے سگنل سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, پورے سال سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا جو آپ کے پاس جو موبائل ہے, آپ کے دل کا موبائل اگر اللہ کی سگنلس کو ماہ مبارک رمضان میں کیچ نہیں کر رہا, تو پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرانے کی ضرورت ہے, اس کا کوئی علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ اس مہینے میں اپنے رابطے کو زندہ نہیں کر سکتے, تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ غیر رمضان میں اللہ کی کتاب کی طرف رخ کریں اور اپنی تھیوری کو پریکٹیکلی صحیح ثابت کرنے کا ایک بنیادی ترین نقطہ ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کا رابطہ اور رشتہ گہرا ہو. قرآن مجید پڑھنا, قرآن مجید پر غور کرنا یہ اسی طرح واجب ہے جس طرح انسان پر نماز واجب ہے, جس طرح روزہ واجب ہے, جس طرح خمس واجب ہے, جس طرح زکوٰۃ واجب ہے, جس طرح حج واجب ہے, اسی طرح قرآن مجید پڑھنا, اس پر غور کرنا, یہ ہر مسلمان پر اور بالخصوص جو اپنے آپ کو اہل بیت کا ماننے والا کہتا ہو اس پر واجب ہے. جو قرآن نہ پڑھے, جو قرآن کی آیات میں غور و فکر نہ کرے, وہ قیامت کے دن گناہگاروں میں سے ہے, اس نے واجب ادا نہیں کیا, اس سے سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن قرآن مجید شکایت کرے گا. قرآن مجید سے ملاقات کرنی ہے ہم سب کو. معصومین کی روایات کے مطابق ایک نوجوان, ایک انتہائی خوبصورت جوان کی شکل میں قرآن کھڑا ہوگا. اگر آپ نے دنیا میں اس کے ساتھ رابطہ رکھا آپ کو پہچانے گا, اگر آپ نے اس کے ساتھ دوستی رکھی تھی, اس کے ساتھ رابطہ رکھا تھا, اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میرا جاننے والا ہے, یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, یہ مجھے ملا کرتا تھا, یہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا, یہ میری باتوں پر عمل کیا کرتا تھا, اے خدا اس کو عطا کر, اس کے گناہوں کو معاف کر. قرآن مجید شفاعت کرے گا. حتیٰ کہ روایات میں لفظ ہیں کہ
شفاعت کرے گا, خداوند اعلیٰ اس شخص کو عطا کرے گا, نعمتیں بے انتہا عطا کرے گا. پھر قرآن سے سوال کیا جائے گا کہ بتا ہم نے جو کچھ اس بندے کو دیا ہے تیرے دوست کو تو اس پر راضی ہے؟ قرآن کہے گا نہیں, میں ابھی بھی راضی نہیں, خدایا اس کو اور عطا کر. اور اس طرح بے انتہا اجر خداوند عالم کی طرف سے قرآن مجید کی شفاعت اور سفارش کے نتیجے میں عطا کیا جائے گا. اسی طرح جو لوگ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے, میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید کو سمجھنا یہ مولانا حضرات کا کام ہے, بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑا اشتباہ ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں اپنے سکولوں میں, چاہے وہ دنیاوی علوم سے مربوط کتابیں ہوں چاہے دین سے مربوط کتابیں ہوں, اللہ کی ذات گواہ ہے, معصومین کے فرامین اس بات پر گواہ ہیں, آپ نے دنیا میں جو کچھ پڑھا ہے, آپ نے دنیا میں جتنی باتیں سنی ہیں ان سے سب سے زیادہ جو کتاب پڑھے جانے کا حق رکھتی ہے آپ کی گردن پر, جس کی باتیں سنے جانے کا حق رکھتی ہے آپ کی گردن پر, وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اور جس نے اس حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا. میں اور آپ سب منتظر ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیں گے, ہم ان کی شفاعت کی تڑپ رکھتے ہیں, ان کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, اللہ نے اپنی کتاب میں بڑے واضح اور روشن انداز میں کلیئر بغیر کسی شک کے, ویسے قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تمہارے علم میں شک ہو سکتا ہے, تمہاری بہت سی باتوں میں شک ہو سکتا ہے, لیکن قرآن مجید میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے. قرآن بھیجنے والے میں نہ اس کے علم میں کمی ہے, نہ اسے کسی کا لالچ ہے, نہ اسے کسی بات کا خوف ہے, نہ وہ کسی کی خوشامد کرنا چاہتا ہے, نہ یہ کہ کوئی کام اس کی قدرت سے باہر ہے. ایسی ہستی کی طرف سے آنے والی کتاب, اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. اس کتاب میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا رسول شکایت کرے گا ان افراد کی جو قرآن سے کٹے ہوئے تھے اپنی زندگی میں. میں نے عرض کیا نا, ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے قیامت کے دن, ہمیں کیا امید ہے, ہم کس کی دعائیں مانگتے ہیں, اشفع لنا, دعائے توسل جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, اے اللہ کے پاس مقام رکھنے والے, اے وہ کہ جو اللہ کے پاس بہت ہی اچھا درجہ رکھتے ہیں, ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے. یہ شفاعت نہیں ہو سکتی اس شخص کی جو قرآن مجید سے کٹا ہوا ہے, جس کا قرآن مجید کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی بالکل واضح اور روشن آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے. کیا آپ نے سنی ہوگی, میں تکرار کر رہا ہوں, کیوں قرآن کہتا ہے اپنے نبی سے کہتا ہے وذکر, بار بار یاد دہانی کروائیے, فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اس لیے کہ بار بار کی یاد دہانی یہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے, اس سے مومن ان کو بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں, وہ کام جو کرنے چاہیے تھے خدا نخواستہ نہیں کر رہے ان کی طرف ان تبدیل توجہ ہو جاتی ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان یہ توجہ کا مہینہ ہے, اپنی توجہ کو دوبارہ زندہ کرنے کا مہینہ ہے. قرآن کیا فرماتا ہے, وقال الرسول, قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کا رسول فرمائے گا, یا ربی, اے میرے پروردگار, ان قوم اتخذوا هذا القرآن معذورا, میری امت نے, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اس قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تھے, اس سے ہدایت نہیں لیتے تھے. یہ شکایت ہوگی قیامت کے دن اللہ کے رسول کریں گے. کس کی شکایت کریں گے؟ یہودیوں کی نہیں کریں گے, عیسائیوں کی نہیں کریں گے, اور ادیان ہندوؤں کی نہیں کریں گے. کس کی شکایت کریں گے؟ اپنی امت کی شکایت کریں گے. ان قومی, اے اللہ میری قوم نے, یعنی مسلمانوں نے, کلمہ پڑھنے والوں نے, میرا کلمہ پڑھنے والوں نے اس قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا, اس قرآن مجید کی تلاوت نہیں. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ, قرآن کہتا ہے وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے, یتلونہ حق کا تلاوت ہے, وہ اس قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. میں اتنا زور لگا رہا ہوں, امید ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا اس کے بعد قرآن مجید نہ پڑھے, ورنہ وہ کوما میں, کوما سمجھتے ہیں نا, انسان بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے, دماغی طور پر زندہ ہوتا ہے لیکن اس میں حرکت کوئی نہیں ہوتی. اس کو آپ جا کر تھپڑ لگا دو, اس کو آپ جا کر اس کے بدن کا کوئی پوسٹ کاٹ دو, اس کی انگلی کاٹ دو, بیچارہ سکتے کے عالم, اسے قتل کر دو, اسے پتہ نہیں چلتا. اگر اللہ کی کتاب کی ان آیات کے بعد, اس تاکید کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہاں سے اٹھتا ہے اور قرآن مجید کو لفٹ بھی نہیں کراتا, جیسے سابقہ روٹین تھی ویسے روٹین رکھتا ہے, تو پھر دل کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے کوما کی حالت میں، سکتے کے عالم میں، اپنے علاج کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. یاد رکھیے، قرآن سے جدا رہنے والا شخص اللہ کے رسول کی شفاعت کی اگر امید رکھتا ہے تو یہ امید بے جا ہے، یہ امید صحیح امید نہیں ہے. جو شخص فرض کریں آپ کو کسی دیکھا ہوگا میڈیکل یونیورسٹیوں کے، انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے میرٹ ہوتے ہیں وہاں داخلے، اور انسانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اس میرٹ پہ نہ آیا اسے داخلہ نہیں ملے گا، سوائے ہمارے کرپٹ سسٹم کے کسی بڑے کی سفارش ہو اس کو فیلا سائڈ پہ ڈال. اگر کوئی شخص 33% پاس مارکس لے رہا ہو اور توقع رکھے کہ مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے گا، اس کی توقع بے جا ہے. آپ 33% نمبر یا تو 50% نمبرز والا رزلٹ لے کے، اپنی مارک شیٹ لے کر کسی میڈیکل کالج میں کہ جن کا میرٹ 90% ہے، جن کا میرٹ فرض کریں ابو 90% ہے، وہاں لے کر آپ چلے جائیں اپنی اور کہیں مجھے داخلہ دو، وہ آپ کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ آپ نے پڑھا نہیں، آپ کو ہمارے میرٹس پتہ نہیں، آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، آپ کسی اور جگہ پر جائیں جہاں کے میرٹ پر آپ پورا اتر دیں. اللہ کے رسول کی شفاعت کی امید وہ رکھے کہ جو قرآن مجید کی اس آیت سے ہل جاتا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت اس کی روٹین چینج کرتی ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں. وقال الرسول، اللہ کا رسول قیامت کے دن شکایت کرے، یا ربی، اے پروردگار، ان قومی، اے اللہ میری قوم، دوسرے نبیوں کی قوموں کی بات نہیں کرے گا، عیسیٰ کی قوم نے نہیں، موسیٰ کی قوم نے نہیں، دانیال کی قوم نے نہیں، حضرت نوح کی قوم نے نہیں، آدم کی قوم نے نہیں، بلکہ کس قوم نے؟ میری قوم نے. تیری بات کو چھوڑ دے، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس میں سنی بھی شامل ہیں اور سنیوں سے بڑھ کر مکتب اہل بیت کے ماننے والے شامل ہیں، اس لیے کہ حدیث ثقلین پر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اعتقاد رکھتے ہیں. تو جس کا اعتقاد ہو حدیث ثقلین پر لیکن اللہ کی کتاب کو لفٹ بھی نہ کروائے، تو یہ دعویٰ اور یہ عمل یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے دن اور رات کا فرق ہوتا ہے، جیسے آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے. لہذا خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں اپنے حق میں بھی اور آپ سب کے حق میں بھی کہ انشاءاللہ قرآن مجید کے حق میں جو کوتاہی ہے وہ اس مہینے کی برکت سے ہم دور کرنے کی اس کو کوشش کریں گے. صلوات پڑھیے محمد والا. پہلی آیت جو آپ کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا اور آج وہی آیت آپ کی خدمت میں بیان کر پاؤں گا 5-6 منٹ میں، وہ آیت انسان کو اس پوری کائنات میں اس کا مقام بتاتی ہے. انسان اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ اگر کراچی میں بھیجا گیا تو کس لیے؟ اگر فیصل آباد میں بھیجا گیا تو کس لیے؟ جہاں بھی اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس دنیا میں بھیجا ہے، انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ آیا انسان کو نوکری جاب کرنے کے لیے بھیجا گیا اس دنیا میں؟ آیا انسان کو بزنس کرنے کے لیے بھیجا گیا اس دنیا میں؟ آیا انسان کو آپ کے شہر کی ملازمت سے بہتر ہونے کے لیے بھیجا گیا اس دنیا میں؟ آیا انسان کو اللہ نے خلق کیا کہ جا کے موبائل چھینو لوگوں کے؟ آیا اللہ نے انسان کو خلق کر کے دنیا میں بھیجا کہ تم نے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ کبھی تم نے قوم کی بنا پر جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، کبھی تم نے زبان کی بنا پر جھگڑا کرنا ہے، کبھی تم نے خاندان کی بنا پر جھگڑا کرنا ہے؟ اللہ نے انسان کو دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اللہ کا مقام کیا ہے؟ انسان اللہ کی نظروں میں انسان کا مقام کیا بنتا ہے اس دنیا میں؟ یہ پہلی آیت انسان کو یہ بتانا چاہتی ہے، جو میں نے قرآن کی پہلی آیت نہیں ہے، قرآن کی پہلی آیت نہیں ہے، لیکن جو میں نے ترتیب رکھی ہے ان آیات کی اس میں یہ پہلی آیت، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ، اپنا جانشین. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟
کہ جب ایک بادشاہ نہ ہو اس کی جگہ جو اس کے مقام پر بیٹھے اور اس کے امور کو انجام دے, اس کے کاموں کو انجام دے, اسے کہا جاتا ہے خلیفہ, یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ پر بیٹھنے والا. اللہ نے فرمایا انسان کو خلق کرنے سے میرا مقصد کیا ہے, کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ کی خلافت وہ مقام ہے کہ جس کے لیے اللہ فرشتوں کو بھی فٹ نہیں سمجھتا. اللہ کی خلافت, زمین میں خدا کی جانشینی, یہ وہ مقام ہے کہ اس پوری کائنات میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی مخلوق سمیت فرشتوں کے, کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو اللہ کی تسبیح کی حالت میں رہتے ہیں, جو اللہ کے سجدے کی حالت میں رہتے ہیں, اللہ کے سامنے رکوع کی حالت میں رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کی اطاعت کی حالت میں ہر وقت خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں, وہ فرشتے بھی اس مقام کی اہلیت اور اس مقام کے لیے ایلیجبل نہیں تھے جس مقام کے لیے اللہ نے انسان کا انتخاب فرمایا. فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ کون بنتا ہے؟ کہ خدا کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ہو, جو سب سے زیادہ اس کے میرٹ پر پورا اترتا ہو, جو سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع اور بہترین صفات رکھتا ہو, وہ اس کا خلیفہ بننے کا حقدار ہوتا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں جناب امیر حقدار تھے اللہ کے رسول کے جانشین بننے؟ ایک تو اللہ کا حکم تھا, اور اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا, ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم صفات دیکھ لو, جو صفات اور جو میرٹس قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان میرٹس کو دیکھ لو, اور پھر اللہ کے رسول کے صحابہ میں ان میرٹس کا تجزیہ کرو, ان کی تطبیق کرو, دیکھو اللہ کے رسول کے صحابہ میں کون سب سے زیادہ ان میرٹس پر پورا اترتا ہے, تب بھی تمہیں جناب امیر کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. اللہ کی ساری مخلوقات میں خدا بند عالم کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ اللہ کی خلافت کے میرٹ پر پورا اترتا ہے, وہ اللہ کے علم کے مطابق خدا بند عالم کی مخلوقات میں وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے حضرت انسان. انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. انشاءاللہ آج اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں, اس پر اس بات آیت پر بھی تمام نہیں ہے, انشاءاللہ کل اس کو کھولیں گے. اگر آپ سے ہو سکے تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے, ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30, اگر آپ میں ہمت ہو اور تھوڑا سا کرنٹ جو ہے وہ آپ کے اندر آ گیا ہو قرآن مجید کے بارے میں, تو اس آیت کو کھولیے گا, پڑھیے گا اور غور کیجئے گا کہ اللہ کے خلیفہ سے کیا مراد, زمین میں خدا کا خلیفہ ہونے سے کیا مراد. انشاءاللہ خدا نے اگر مہلت دی اور توفیق دی تو کل اسی طرح کی خدمت میں حاضر ہو کر اس آیت کو بھی آگے بڑھائیں گے, اور اس کے بعد باقی آیات بھی. انشاءاللہ آیات بہت زیادہ ہیں, کوشش کریں گے کہ زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر ایک ایک کر کے ان آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے, تاکہ ہماری جو افکار کی بنیاد ہے وہ اللہ کی کتاب پر استوار کی جا سکے, سنی سنائی پر نہ ہو, اللہ کی کتاب پر ہماری تمام تر افکار, ہمارے عقائد, ہمارے نظریات وہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتے, معصومین کے فرامین کی روشنی تو تب تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک ان کی بنیاد قرآن مجید کی آیات نہ ہو. ان کی گارنٹی نہیں, نہ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ان کی سچائی, اور نہ معصومین نے ان کی سچائی کی گارنٹی. ان شاء اللہ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ مجھے آپ سب کو قرآن مجید کی بہار کا یہ مہینہ ہے, اس کی قرآن مجید سے گہرا رابطہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جیسے ہم نے اپنے اسکول کے دنوں, اپنے کالج کے دنوں, اپنی یونیورسٹی کے دنوں, بعض لوگ جا چکے تمام کر چکے, بعض لوگ ابھی بھی میدان میں گزار ہیں, جس طرح ہم اپنے سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں جن کا ہم نے امتحان دینا ہوتا ہے, خدا بند عالم ان سے زیادہ محنت کے ساتھ, ان سے زیادہ توجہ کے ساتھ اپنی کتاب کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ فرامین معصومین کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی, گھر والے سب مل کے بیٹھ جائیں, والد والدہ بچے بیٹھ جائیں, باری باری ایک ایک صفحہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے جائیں, اس پر بات چیت کریں, سوال پوچھیں بچوں سے, اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا. اپنے گھروں کو خدا مند عالم, گھروں کے اندر ہمیں قرآن مجید کا ماحول اس کو بنانے کی کوشش کرتا کرنا ہے. یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے, باقی پورے سال کے لیے خدا مند عالم اس مہینے میں بھی توفیق دے, اور پھر اس مہینے کے اس عمل کی برکت سے خدا نے توفیق دے کہ پورا سال قرآن مجید کے ساتھ اور قرآن بیت کے ساتھ ہم اپنا رابطہ ان شاء اللہ استوار ہو سکیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
رمضان تجلى وابتسم.